بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 مئی 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسراء احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں سوات میں جاری مسلح بغاوت اور آرمی آپریشن اصل قصوروار کون کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اس وقت اس ملک میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے مالا کنڈ میں, ایک مسلح بغاوت, کوئی شک نہیں کہ وہ مسلح بغاوت کی صورت ہے, اور اس پر جو آرمی کا اب فل فلیجڈ ایکشن ہو رہا ہے, آج اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں عمومی صدا کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ ذرائع ابلاغ کا بہت اثر ہے, اور یقیناً ہمارے ذرائع ابلاغ پر کچھ نہ کچھ اثر مقامی حکومت کا بھی ہے اور بیرونی حکومتوں کا بھی ہے. اس میں جو فضا بن چکی ہے اس میں کوئی اختلافی بات کرنا بہت مشکل ہے, لیکن میں اگر آپ کے سامنے وہ بات بیان نہ کروں تو میں یہ ہے کہ اپنے ساتھ بھی خیانت کروں گا, جو میری مخلصانہ رائے ہے اس کو میں چھپاؤں, اور یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ میرا گویا کہ ایک حق تلفی کا معاملہ ہوگا. دیکھیے, پاکستان کی 62 سالہ زندگی میں بہت سے بحران آئے ہیں, بحران پر بحران, بحران پر بحران. بڑی بڑی چند چیزوں کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ 1971 میں پاکستان بلخت ہوا, اور ہمیں ایک عبرت ناک کی نہیں شرمناک شکست ہوئی بھارت کے ہاتھ. اس کے بعد بچے کھچے پاکستان میں, کراچی میں وقتاً فوقتاً لسانی فسادات ہوتے رہے اور خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی. پھر یہ کہ 1973 میں پہلا آرمی ایکشن ہوا جو بھٹو صاحب کی حکومت نے کیا تھا بلوچستان میں, جس کے نتیجے میں وہاں پر علیحدگی پسندی کی تحریک جو ہے وہ ایک سلگتی ہوئی آگ کے مانند مسلسل چلتی رہی. پھر 1983 میں یاد ہوگا ایم آر ڈی کی تحریک کے پردے میں سندھ میں سندھی قوم پرستی اور علیحدگی پسندی کی تحریک چلی اور بہت زوردار چلی. وہ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, اندرا گاندھی چوک گئی کہ اس نے مدد نہیں کی ہوگی, جیسے 1971 میں اس نے اقدام کیا تھا 1983 میں نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ میرے پاس تو اس کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جو حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے, تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں, جدھر چاہتا کر دیتا ہے. اگر وہ مدد کی گئی ہوتی بھارت کی طرف سے اس تحریک کی, تو اسی وقت پاکستان ٹوٹ جاتا. اب اس وقت جو صورتحال ہے, عروس البلاد کراچی, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھا ہو, نہ معلوم کب پھٹ جائے. پھر بلوچستان میں اب وہ سلگتی ہوئی آگ جو ہے وہ بہت بڑا دہکتا ہوا الاؤ بن چکا ہے. ظاہر بات ہے صوبوں میں وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر, اور گورنر بلوچستان یہ کہہ چکا ہے کہ اسلام آباد میں تو میری کوئی بات سنتا ہی نہیں. واقعہ یہ ہے کہ بلوچستان ہاتھ سے جا رہا ہے, نکل رہا ہے. یہ گورنر کی بات ہے, یہ کسی علیحدگی پسند اور کسی سیاسی اپوزیشن والے شخص کی بات نہیں ہے. پھر یہ کہ سرحدی جو قبائلی علاقے ہیں ان میں مختلف نوع قسم کے تصادم اور یہ شورشیں چل رہی ہیں. کہیں وہ مذہبی انداز کی بھی ہے, بریلوی دیوبندی, کہیں شیعہ سنی ہے, کہیں وہ جو وزیرستان کا علاقہ ہے خاص طور پر اس میں جو ہے وہ اگرچہ کرنا وہ مذہبی کوئی فساد ہے, لیکن یہ کہ بہرحال وہاں پر جو فساد ہوتا رہتا اور وہاں پر جو ڈرون حملوں کے اندر بار 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 لوگ مارے جا رہے ہیں, تو یہ بھی ہمارا ایک مستقل جو ہے ہمارا ایک بحران ہے. پھر یہ کہ اس وقت مادہ کٹ جو ہے وہ تو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہاں مسلح بغاوت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس وقت بغاوت ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلے اس مسلح بغاوت کا تاریخی پس منظر سمجھیے. اس مسلح بغاوت میں اصل میں دو عناصر شامل ہیں. ایک ہے تحریک نفاذ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک ہیں وہ عناصر مختلف نو قسم کے چار عناصر کہ جن پر مجموعی طور پر طالبان کا لیبل لگا دیا گیا ہے. یہ دونوں جمع ہیں وہاں پر, ان کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تحریک نفاذ شریعت محمدی یہ کوئی آج کی نہیں, 20 سال پرانی ہے, 1989 میں شروع ہوئی ہے, اب یہ 2009 ہے, 20 سال پورے ہو چکے. اس کے لیڈر کہ جنہیں پورے سوات میں بہت ہی اس کے تعظیم کے ساتھ اور بہت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے وہ مولوی صوفی محمد صاحب ہیں. یہ پہلے جماعت اسلامی میں تھے جیسے میں بھی تھا, الیکشن کے معاملے میں اختلاف کر کے وہ علیحدہ ہوئے. میرا بھی اختلاف وہی تھا لیکن میرے اور ان کے درمیان بڑا فرق تھا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے یا ووٹ دینا حرام ہے. میرا موقف صرف یہ تھا کہ اس الیکشن کے راستے سے یہاں اسلام نہیں آ سکتا. اب اگر ہماری جو ہے ترجیح اول ہے اسلام لانا تو ہمیں یہ راستہ چھوڑ کر انقلابی راستہ اختیار کرنا ہوگا. یہ میری رائے تھی. صوفی محمد صاحب اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے, انتہائی رائے, کہ موجودہ جمہوریت کفر ہے, اس کے تحت لڑے جانے والے الیکشن حرام ہیں, الیکشن لڑنا بھی حرام اور الیکشن کے ووٹ دینا بھی حرام. یہ انتہائی بات تھی. بہرحال انہوں نے پھر اپنے انداز میں یہ تحریک نفاذ شریعت محمدی شروع کی. ان کا معاملہ کیا ہے ذاتی طور پر یہ جان لیجئے کہ نہایت مخلص آدمی, نہایت ہی متقی, دیندار, متدین. کیونکہ میں اس زمانے میں ان سے ملنے گیا 2 مرتبہ, 1995-96 میں, کیونکہ 1994 میں انہوں نے بہت زبردست جو ہے مزاحمتی اور احتجاجی پر امن تحریک شروع کر دی تھی. تو میں پھر ان سے ملنے گیا بہت دور دراز میدان کا علاقہ, آج کل تو خبروں میں میدان بہت آ رہا ہے. یہ ضلع دیر کی, لوور دیر کی کا ایک جو ہے تحصیل ہے میدان. وہاں میں اپنے ایک وفد کے ساتھ گیا تھا, ساتھ ہمارے کچھ اور میرے ساتھ تھے تنظیم اسلامی سرحد کے لوگ. ہم دیکھ کر حیران رہ گئے, کچے مکان میں جس کو جھونپڑی کی کہا زیادہ اجازت کا ہے, اور اس کی کوئی بیٹھک, کوئی ڈرائنگ روم نام کی تو کیا شے بیٹھک بھی نہیں تھی. اور ہمیں جہاں انہوں نے بٹھایا ہے تو وہاں کوئی قالین کو کیا کوئی دری بھی نہیں تھی, اور ہم نے زمین پر, منگی زمین پر بیٹھ کر اس گفتگو کی. پھر کوئی انہوں نے ہماری توازو بھی نہیں کی, گفتگو کر کے واپس آئے. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں, آپ علماء سے گفتگو کیجیے, جو حرام قرار دے رہے ہیں تو ان سے بات کریں. آخر جمعیت علماء اسلام بھی ہے, وہ بھی حصہ لے رہی ہے, جماعت اسلامی بھی حصہ لے رہی ہے, اس میں علماء بھی ہے. ان کا نہیں, میں کسی سے بات کرنے کا مجھے ضرورت نہیں, میری رائے ہے, میں اس پر قائم ہوں. کہ ٹھیک ہے. یہ تو اندازہ ہوا کہ ایک ضدی آدمی ہے, لیکن یہ کہ عام طور پر دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جو ضدی زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ مخلص بھی ہوتا ہے، جو مخلص زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ ضدی بھی ہوتا ہے، وہ اپنے موقع پر اڑ جاتا ہے. بہرحال البتہ یہ ضرور اندازہ ہمیں ہو گیا کہ وہاں کے لوگوں پر جو ان کا اثر ہے کہ ہم واپسی کا سفر ہم نے ابھی ایک دو کلومیٹر ہی طے کیا ہوگا کہ ہمیں روک لیا گیا، ہم خوف زدہ بھی ہوئے روکنے والے کون ہیں. لیکن یہ کہ ایک بہت بڑے زمیندار وہاں کے جو ہے خواتین میں سے، ان کا وہاں جو ہے ڈیرا تھا قریب میں، جو وہاں پر کہلاتی ہے جو بیٹھک ہوتی ہے ان کی، حجرہ کہلاتا ہے، اس حجرے میں ہمیں لے جایا گیا. وہاں پر بہت شاندار دعوت کا اہتمام تھا. تو معلوم ہوا کہ صوفی صاحب نے اشارہ کر دیا ہوگا کہ میرے کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، میں تو ان کی کوئی جو خاطر مدارات نہیں کر سکتا، تم انتظام کر دو. انہوں نے انتظام کی. اس سے بھی اندازہ ہوا کہ علاقے پر ان کا جو اثر ہے وہ کس نوعیت کا ہے. بہرحال انہوں نے جو تحریکیں چلائی ہیں دو مرتبہ، اور دونوں مرتبہ ان کی طرف سے وہ پرامن تحریک تھی. پہلی جو ہے وہ 1994-95 میں چلی ہے، دوسری 1998-99 میں چلی ہے. اب چونکہ یہ کوئی جماعت نہیں تھی، ڈسپلن نہیں تھا، پہلی مرتبہ یہ بھی ہوا کہ ان لوگوں نے جو ان کی تحریک میں شامل تھے، سید الشریف کے ایئرپورٹ پر بھی قبضہ کیا، کچھ اور سرکاری عمارتوں پر بھی قبضہ کیا، لیکن بہرحال مسلح تصادم کی نوبت نہیں آئی. اس کے بعد حکومت نے ان سے مذاکرات کیے، مولانا صوفی محمد صاحب سے، اور وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے. ان کا ایک ہی نکاتی مطالبہ تھا کہ یہ علاقہ جو ہے اصل میں ریاستیں تھیں، یہ دیر سوات یہ ساری ریاستیں تھیں، جیسے ہماری بہاولپور ریاست تھی جو پاکستان میں شامل ہو گئی. وہاں پر ایک نظام عدل جو تھا وہ بہت سادہ، قاضی وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، کوئی بڑا معاملہ ہوتا تھا جرگہ بیٹھ جاتا تھا، جرگہ بیٹھ کے طے کر دیتا تھا، بڑی سہولت سے بڑی جلدی میں وہ انصاف مل جاتا تھا. جب یہ پولیس پرچہ آ گیا، اب یہ پرچہ درج کرنا ہے تو وہاں رشوت دیجیے، پھر پرچے کی پیروی کرنے کے لیے بار بار جانا، پولیس بھی آ رہی ہے ان کی بھی خاطر توازو ہو، مہمان نوازی ہو، پھر یہ کہ اب اگر عدالتی نظام ہوا تو اب تاریخ پڑ گئی ہے، تو دو مہینے کے بعد پھر ایک اور تاریخ پڑ گئی. اب جو ہے پہاڑی علاقوں میں دور دراز سے آنا جو ہے کوئی آسان کام نہیں، پھر تاریخوں پر تاریخیں پڑ گئی، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو دیوانی مقدمات ہیں سالہ سال نہیں، نسلن بعد نسلن چلتے ہیں، مطلب طے نہیں ہوتا. وہ ابھی جو ہے وہ عام مجسٹریٹ تھا، پھر سیشن جج ہو گیا، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، یہ ہے سال ہا سال، اور پھر خرچہ رشوتوں پر رشوت ہے. اس لیے وہ ناک میں دب آ گیا کہ ہمارا پرانا ٹھیک ہے، اب ہمیں پاکستان سے کوئی اور شکایت نہیں ہے، لیکن ہمارا نظام عدل ہمارا واپس لوٹا دیا جائے. اس پر وہ تحریک چلی. پھر صوفی محمد صاحب سے وعدہ کیا حکومت نے کہ ہاں ہم قائم کر دیں گے نظام عدل، قاضی نظام آ جائے. لہذا وہ ختم ہو گیا اور وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. لیکن اس کے بعد انحراف کیا گیا وعدے سے. ذرا یہ کہ جو جج ہوتے تھے یا میجسٹریٹ ہوتے ان کا نام قاضی رکھ دیا گیا، تھے وہی وہ پرانے لوگ، ان میں علماء کو قاضی نہیں بنایا گیا. چنانچہ پھر تنگ آ کر مجبور ہو کر دوبارہ 1998-99 میں تحریک چلائی گئی، اور اس مرتبہ تو بڑی عظیم تحریک تھی. مالاکنڈ پاس انہوں نے بند کر دیا، اور یہ جو ہماری ریشم والی سڑک ہے جو شاہراہ ریشم پر بنی ہوئی ہے اس کو بلاک کر دیا گیا. بہت بڑا طوفان اٹھا تھا. پھر حکومت نے گھٹنے ٹیکے، پھر وہی صوفی محمد کو بلایا گیا، پھر ان سے مذاکرات ہوئے اور وعدہ کیا گیا کہ ہاں نظام عدل ہم قائم کر دیں گے. لیکن پھر جو ہے اس دوران میں وہاں پر مشرف صاحب کی حکومت آئی، وہ تو اور ہی نوعیت کی حکومت تھی، وہ کہاں اسلامی نظام عدل نافذ کرنے والی تھی، لہذا انہوں نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی. اس کے بعد صوفی صاحب چلے گئے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ افغانستان میں، وہاں جو حملہ شروع ہو چکا تھا، وہاں پر جہاد میں حصہ لینے کے بعد انہیں بڑا نقصان ہوا، ان کے ساتھی بہت شہید ہوئے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ شمالی اتحاد کے قیدی بھی بنے. بہرحال وہ چونکہ کوئی منظم فوج تو تھی نہیں، لہذا وہاں نقصانات شدید ہوئے. پھر وہ واپس آئے تو مشرف نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. کیوں ڈالا؟ کہا یہ گیا کہ یہ تو حفاظتی قسم کی کسٹڈی ہے، کیونکہ جو لوگ گئے تھے اور جو لوگ مارے گئے وہاں پر ان کے جو ہیں لواحقین اب ان کے دشمن ہو گئے، انہیں ختم کر دیں گے. تو پروٹیکشن کے لیے ہم نے انہیں جیل میں رکھ لیا ہے. لیکن 8 سال تک پروٹیکشن ضرور تھی. اصل بات کیا تھی؟ کیونکہ مشرف نے سجدہ کر لیا تھا امریکہ کے سامنے بش کے ایک فون پر، اور وہ انہیں اندیشہ تھا یہ شخص جو 10,000 آدمی لے کر آ سکتا ہے افغانستان، یہ پاکستان کے اندر بھی تو ایک شورش اٹھا سکتا ہے اسلام کے نام پر. اس وجہ سے قید کیا گیا، 8 سال قید کیا گیا. بہرحال واپسی پر وہ آئے ہیں تو وہ ان کو قید کر دیا گیا. ان کی اس جو 8 سالہ نظر بندی کا دور ہے، اس میں وہ جو تحریک تھی، تحریک نفاذ شریعت محمدی، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں جوشیلے لوگ بھی تھے. خود ان کا ایک داماد جو ہے مولوی فضل اللہ، بہت جوشیلا، اب اس نے وہاں پر جو ہے تحریک شروع کی، اور یہ تحریک جو ہے یہ مسلح تحریک کی شکل اختیار کر گئی. ایک طرف تو یہ تحریک ہے جس کی میں نے آپ کو تاریخ بیان کر دی، 20 سالہ یہ اس کا پس منظر ہے. صوفی محمد اس کے اصل لیڈر تھے، 8 سال جیل میں رہے، تو اب جو کچھ ہوئی اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کی ذمہ داری صوفی محمد پر نہیں ہے، بلکہ اب ان کی قیادت جو ہے کچھ نوجوان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، مولوی فضل اللہ کے. آج یہ کالم نگار نے لکھا ہے، یہ تو اصل میں ایک ہی تحریک کے دو ونگ ہیں، ایک فضل اللہ کا ونگ ہے، وہ جو ہے وہ ملیٹنٹ ہے، اور ایک ونگ صوفی محبت کا ہے، وہ سیاسی ونگ ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صوفی محبت نے اپنے داماد مولوی فضل اللہ، داماد ہے ان کا، اس سے قطع تعلق کر لیا تھا کہ تم نے مسلح سلسلہ کیوں شروع کیا. ان کا معاملہ جو ہے اس سے بالکل جدا ہے. اب لکھنے والے جو چاہے لکھ دیں، ولیکن قلم درز کبھی دشمن است. اب اخبار کے اندر جو ہے جو بھی جو اس قسم کے جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں وہ جو چاہیں کہہ دیں. تو ایک تو یہ ہے ایک ایلیمنٹ اس تحریک کے اندر سے جو بہرحال ملیٹنٹ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. تنگ آمد بجنگ آمد کے 2 مرتبہ ہمارے ساتھ وعدہ کر کے، وہ جو اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولہ کے خلاف ورزی ہوتی رہی، اس کے اوپر جو ہے انہیں مجبور ہتھیار اٹھانے پڑے. اس کے بعد ایک دوسرا ایلیمنٹ اس میں شامل ہو گیا، وہ 4 مختلف 9 قسم کے عناصر ہیں جن کا ایک نام جو ہے مجموعی رکھ دیا گیا، طالبان. پہلا عنصر اس میں کون سا ہے؟ جہاد افغانستان میں جو امریکہ کی ایما پر بہت سے لوگوں کو عرب ممالک سے بلایا گیا تھا جنگ کرنے کے لیے روس کے خلاف. امریکہ جو ہے وہ مقصد کو اپنا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت جو ہے اسامہ ابن لادن اور عبداللہ عزام اور عمر عبد الرحمن مصری، اسامہ سعودی تھے، عبداللہ ابن عزام جو ہے فلسطینی تھے، انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا غلغلہ بلند کر کے گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کا ایک مقصد پورا کیا. حالانکہ ان کا مقصد ظاہر بات ہے کہ یہ تھا کہ یہاں افغانستان میں اسلام قائم ہو جائے گا، اسلامی جہاد ہو رہا ہے. وہ تو لائے تھے اپنے خلوص سے، وہ کوئی ایجنٹ نہیں تھے. افغانوں نے اپنی جان دی ہے تو وہ اپنے لیے دی ہے، لیکن امریکہ نے انہیں یوز کیا، انہیں پیسے دیے، انہیں ہتھیار دیے تاکہ روس کو شکست دے دیں. اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ سوویت یونین جو تحلیل ہو گئی. اب یہ جو لوگ تھے جو آئے تھے، جب امریکہ نے تاریخ کی سب سے بڑی کولیشن بنا کر حملہ کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس، طالبان کے پاس کون سے ہتھیار تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو حکومت ختم ہو گئی طالبان کی، اور اب ظاہر بات ہے کہ جو مقامی طالبان تھے افغان، وہ تو اپنے اپنے قبیلوں میں چلے گئے، پہاڑوں کے اندر جا کر گھس گئے، اور وہ گویا کہ ایک طرح سے منتشر ہو گئے. یہ لوگ کہاں جاتے؟ یہ پاکستان میں آئے عرب، ان میں عرب، چیچن، ازبک، مختلف جو ہے قومیتوں کے لوگ، وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آ گئے، وہاں آباد ہو گئے اور وہاں شادیاں بھی کر دی. اب ظاہر بات ہے کتنا عرصہ بیت گیا ہے اس کو، وہ وہاں پر گویا کہ اس معاشرے کا جز بن گئے. لیکن جب افغان طالبان نے امریکی قبضے کے خلاف ایک ریزسٹنس موومنٹ شروع کی، ایک طرح کی گوریلا موومنٹ جو چل رہی ہے، ابھی چل رہی ہے، امریکہ سخت پریشان ہے، ان کو ختم کر ہی نہیں سکتے. بہت بڑا حصہ جو ہے افغانستان کا آج بھی طالبان کے زیر اثر و زیر کنٹرول ہے. کرزئی حکومت جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ان کا کابل وہاں تک محدود ہے، کچھ بھی نہیں. اور جو بھی ہیں وار لارڈز وہاں پہ بیٹھے ہوئے، وہ بھی اپنا دھندا کر رہے ہیں ہیروئن کا وغیرہ، اور وہی گورنر بھی بنا لیے گئے. تو بہرحال جب طالبان نے وہاں پر یہ ریزسٹنس موومنٹ شروع کی ہے تو یہ لوگ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ تو اسی کام کے لیے اپنے گھروں سے آئے تھے تو انہوں نے ان کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھا. اور جب پاکستان کے اندر یہی تحریک شروع ہو گئی تو وہ لوگ شامل ہو گئے. تو ایک ایلیمنٹ وہ ہے, وہ جو باہر کے لوگ ہیں فورن ایلیمنٹ ہیں جنہیں کہہ دیا جاتا ہے القاعدہ کے لوگ, حالانکہ القاعدہ نام کی کوئی باقاعدہ تنظیم موجود نہیں ہے دنیا میں, یہ صرف ایک لیبل ہے جو چسپاں کیا گیا. میں نے تو پہلی مرتبہ یہ بش کی زبان سے القاعدہ, یہ 9/11 کو جو کچھ ہوا تھا وہاں 9/11 کا حادثہ اس کے بعد جو خطاب کیا تھا بش نے, اس میں پہلی مرتبہ میں نے یہ لفظ سنا. حالانکہ میں تو ہو کر بھی آیا تھا افغانستان, قندھار اور کابل بھی ہو کر آیا تھا, میں نے تو وہاں القاعدہ نام کا کوئی نہ ادارہ دیکھا نہ کوئی نام سنا. بہرحال ایک تو ایلیمنٹ یہ, دوسرا ایلیمنٹ وہی ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر شریعت ہو, اور وہ لوگ بھی ملیٹنٹ ہو گئے اب. لیکن یہ لوگ بہرحال یہ طالبان, ان کو کہا جا سکتا ہے پاکستانی طالبان, لیکن یہ کہ یہ پاکستانی طالبان میرے نزدیک دہشت گرد نہیں ہے, قتل نہیں. اور یہ جو افغان روایات ہیں اور پختونوں کی روایات ہیں ان کے پابند ہیں. تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہاں پر اب را اور خاد کے ایجنٹ آ گئے. بھارت نے جو اتنے کانسولیٹس کھول دیے ہیں افغانستان میں کس لیے کھولے ہیں؟ بھارت کا تو پرانا جو ہے ناسور ہے اس کے قلب کا, پاکستان کا وجود اس کو ختم کرنے کے درپا ہے ہمیشہ ہے. اول تو انہیں خیال تھا کہ قائم ہوتا ہی خود بخود ختم ہو جائے گا بہت جلد, اور اسی امید میں انہوں نے مان لیا تھا پاکستان کے وجود کو. اور ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جو ان کی سازش چل رہی تھی جس کے تحت پھر کشمیر کو جو ہے راستہ دیا گیا, اور جو باؤنڈری کمیشن تھا اس نے بےئیمانی کی, یہ ساری تاریخ کے واقعات ہیں. بہرحال تیسرا ایلیمنٹ وہ ہے کہ جو یہاں پر چاہتا ہے بدامنی ہو, اور بدامنی کے نتیجے میں موقع اور جواز فراہم ہو جائے کہ مشرق سے بھارت کی فوجیں اور مغرب سے نیٹو کی فوجیں داخل ہو جائے, اور یہ کہ ایٹمی دانت پاکستان کے توڑ دیے جائیں ورنہ یہ قبضے میں لے لیے جائیں. اور جب بغیر ایٹمی بینک کے صلاحیت کے پاکستان ہوگا تو وہ بھارت کے رحم و کرم پر ہوگا, جو بھارت چاہے کرے, چاہے تو اسے سالم رکھے اور کعبہ محمد بنا لے اپنا, جیسے نیپال وغیرہ ہے چھوٹے چھوٹے, جو نیپال ملٹی پلائڈ بائی 10 پاکستان ہو جائے گا. تو یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے. انہیں ہتھیار وہاں سے مل رہے ہیں, باہر سے مل رہے ہیں, بہترین ہتھیار مل رہے ہیں, انہیں پیسے مل رہے ہیں, اور وہ یہاں پر جو ہے خود دہشت گردی کرتے ہیں. یہ سارے گندے اور گھنامنے کام جو وہاں پر ہوئے انہوں نے کیے تاکہ یہاں پر دم نہیں پیدا ہو. ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ منگورا میں رہتے ہیں, رہتے تھے, اب تو بےچارے سب کچھ چھوڑ کر اپنا کارخانہ گھر سب چھوڑ کر آ گئے, اور آ کر وہ اس وقت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایبٹ آباد. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو لوگ حرکتیں کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے کون ہے, وہ پٹھان نہیں ہے, افغان نہیں ہے, ان کی شکلیں بھی کچھ اور ہیں. یہ اس وقت کہا تھا انہوں نے. بہرحال تیسرا ایلیمنٹ یہ. چوتھا ایلیمنٹ جرائم پیشہ لوگ, جنہیں ظاہر بات ہے کہ اصل جو ہے دولت حاصل کرنی ہوتی ہے, اغوا برائے تاوان وغیرہ کے ذریعے سے ان کو, اور اس کے اندر وہ شامل ہیں جرائم میں لوٹ مار کرتے ہیں. لیکن ان چاروں ایلیمنٹ کا جو بھی کاروائی ہے وہ سب طالبان کے کھاتے میں پڑ رہی ہے, اس لیے کہ ان سب پر ایک لیبل لگا دیا گیا ہے طالبان. حالانکہ جیسے کہ میں نے کہا ان میں پاکستانی طالبان وہ صرف نمبر 2 جو میں نے گنوائے وہ ہیں, وہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو شکل بن گئی ہے وہ ایک مسلح بغاوت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بغاوت جس تیزی کے ساتھ پھیلی, جسے کامیابی حاصل ہوئی, کامیابی پر کامیابی, اس کے اندر پوری جو صوبائی انتظامیہ تھی وہ وہاں پر ختم ہو گئی, لوگ بھاگ گئے, سب چھوڑ کر چلے گئے, پولیس وہ بھاگ گئی وہاں سے. پولیس جو ہے اس نے مقابلہ کرنے کی بجائے وہاں سے رائے فرار اختیار کی. پولیس ناکام, ایف سی ناکام. جب اس بری طریقے سے ناکامی ہوئی ہے تب مجبوراً پھر حکومت نے 12 اپریل 2008 کو ملا صوفی محمد کو آزاد کیا, ان سے مذاکرات شروع کیے, اور نتیجہ کیا ہوا, ایک معاہدہ امن ہوا اور پورے علاقے میں امن ہو گیا. پورے علاقے میں تقریباً 2 مہینے یہ امن قائم رہا ہے. اس میں کوئی اس ایسے معمولی سے چند ایک واقعات ہوئے, ایک کھلونا بم تھا وہ پھٹا تو چند بچے ہلاک ہو گئے. اور یہ کھلونا بم جو ہے اصل میں روسی استعمال کیا کرتے تھے افغانستان کے اندر, تو معلوم ہوتا ہے شمالی اتحاد کا بھی کوئی شخص ایجنٹ ان میں شامل ہے، اس نے وہ کھلونا بم استعمال کیا، اور ابھی وہ معاہدہ پورا ہوا نہیں تھا کہ پاکستانی فوج نے کچھ پیش قدمی کی تو انہوں نے روکا. بہرحال امن رہا، اور اس پر کس قدر شادیانے خوشی کے منائے گئے، پورے پاکستان کے اندر مسرت کی لہر دوڑ گئی، ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا، اسکول کھل گئے، یہ ہو گیا ہے، چہل پہل دوبارہ ہو گئی ہے، سب امن، پورا کا پورا امن جو ہے وہاں ہو گیا. تو پاکستان میں مسرت خوشی، پورے مالا کنڈ کے اندر شادیانے بجائے گئے خوشی کے. لیکن کچھ ایسے حلقے تھے جن میں صفے ماتب بچھ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ سب سے بڑھ کر امریکہ ناپسند کیا، یہ معاہدہ کیوں کیا، یہ تم نے گھٹنے ٹیک دیے. امریکہ افغانستان میں بھی اسی لیے آیا تھا کہ وہاں پر ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر، کہیں طالبان نے وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ کی تو امن ہو گیا مکمل، اسی لیے تو وہاں پر حملہ کیا تھا. یہ پورا نظام اگر سامنے آ گیا تو ہمارے نظام تو برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. تو وہاں صفے ماتم بچھ گئی، نیٹو کی طرف سے احتجاج آ گیا. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے بھی سیکولر دانشور تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ مولویوں والا اسلام لایا جا رہا ہے، اور ایک جماعت جو ہے ایم کیو ایم پوری کی پوری، وہ انتہائی سیکولر، آخری درجے کی سیکولر جماعت. تو انہوں نے تو افسوس کیا، احتجاج کیا، لیکن باقی عام طور پر جو ہے اس پر خوشیاں منائی گئی. لیکن اب ہوا کیا، یہ معاہدہ کیا تھا صوفی محمد صاحب کے ساتھ صوبائی حکومت نے، اور یہ تب تک ویلڈ نہیں ہے جب تک کہ صدر پاکستان دستخط نہ کرے. زرداری نے پورے 2 مہینے لگا دیے، 2 مہینے اس معاہدے کے جو ہے اس کو ریٹیفائی کرنا، اس کے اوپر دستخط کرنا. اور ظاہر بات ہے کہ اس 2 مہینے کے عرصے میں کچھ لوگوں کا پیمانہ صبر جو ہے لبریز ہو گیا. چنانچہ 12 اپریل 2009 کو طالبان نے پیش قدمی کی، بنیر میں داخل ہو گئے. اس پر صوبائی حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس لیے وہ تو ناکام تھی بالکل، اس کی پوری مشینری جو ہے وہ ناکام ہو چکی تھی. اس پر جو صوبائی حکومت نے پھر دھمکی دی اے این پی نے، اگر دستخط نہیں کرے گا زرداری تو ہم ان سے کوڈیشن ختم کر دیں گے، اپنی علیحدہ ہو جائے گی. تب جو ہے بجلی کی سی صورت کے ساتھ وہ جو ہے جو پارلیمنٹ کا بھی زرداری نے یہ کام جو ہے کیا کہ جو ہے وہ گیند جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کورٹ میں پھینک دی. پارلیمنٹ میں پورے اتفاق کے ساتھ ایک ہی دن میں پارلیمنٹ میں بھی پاس اور زرداری کے دستخط بھی ہو گئے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ یہ کس قدر جو ہے یہ سراسیمگی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے کہ فوج کا بھی جو نیم دلانا کچھ ایکشن ہوا تھا اس طرح کا نہیں تھا جیسا کہ فل فلیجڈ اب ہو رہا ہے. تو فوج کا جو ہے ایکشن وہ بھی ناکام ہوا تھا، وہاں پر بہت سے فوجیوں نے ہتھیار بھی ڈالے تھے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، بہت سے فوجیوں نے انکار بھی کیا وہاں پر، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بھی ناکام ہو چکے تھے. تو پارلیمنٹ نے بھی طے کر دیا، اور 13 اپریل 2009 کو اب یہ معاملہ زرداری صاحب کے بھی دستخط ہو گئے. اس دوران میں ان کا جو مذاکرات جاری رہے معاہدہ امن کی تفصیلات طے کرنے میں، اس دوران کے اندر 2 اختلافات پیدا ہوئے. ایک اختلاف جو ہے طالبان نے کیا، یہ جو مسلح ملیٹنٹ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے عسکریت جو ہے وہ بند کر دی ہے، ہتھیار حوالے نہیں کریں گے جب تک کہ یہ معاہدہ امن قائم نہیں ہو جاتا. ابھی تو مذاکرات ہیں، ابھی صوبائی حکومت کا جو ہے وہ اتنا ہے، مرکزی حکومت نے توثیق نہیں کی ہے، وہ نظام قائم ہو، یہ نہ ہو کہ دوبارہ پھر جو ہے انہیں مجسٹریٹوں کو ججوں کو قاضی کا نام دے کر ہمیں ٹرکھا دیا جائے. 2 مرتبہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں، لیکن اب ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، ہم ہتھیار رکھیں گے اس وقت، حوالے کریں گے اس وقت جبکہ وہ نظام بالفعل قائم ہو جائے. اور یہ بات ان کی معقول تھی، صحیح تھی، کیونکہ 2 مرتبہ کا تجربہ تھا ان کا، 1994-95 کا بھی تھا، 1998-99 کا بھی تھا، اس کے پس منظر میں یقیناً معقول بات تھی. نمبر 2 اختلاف ہو رہا تھا کہ یہ جو شرعی عدالتیں قائم ہو جائیں گی، یہ تو لوور لیول پر تو ہو جائیں گی، ان کی جو اپیل کہاں ہوگی. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو اپیل جو ہے ہائی کورٹ جو ہے وہ پشاور کی ہوگی، اور سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کی ہوگی. ملا صوفی محمد نے اس کا انکار کر دیا کہ یہاں شریعت کے تحت فیصلے ہوں گے، تو جہاں شریع علماء بیٹھے ہوئے نہیں ہیں ان فیصلوں کی وہ کیسے جو ہے اپیل سن سکتے ہیں. بلکہ یہ دارالقضا کے اوپر، دارالقضا جو ہے عالیہ اور دارالقضا عظمیٰ عدالت عظمیٰ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو، عدالت عالیہ جو ہے ہائی کورٹ کہلاتی، یہ بھی ہونی چاہیے یہیں پر، اور اس پر علماء جج ہوں گے، اس میں ہمارے مشورے کے علماء جن کے اوپر کہ ہمیں اعتماد ہے وہ جج جو ہیں. یہ اختلافات جن کے چل رہے تھے، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ، اور ساتھ ہی ملا صوفی محمد کے کہنے سے 23-24 اپریل کو یہ جو آ گئے تھے ملیٹنٹس بونیر میں، یہ واپس چلے گئے. اس میں دو روایات ہیں، ایک تو یہ کہ سب چلے گئے، اور کمشنر باراکر نے یہی کہا تھا سب چلے گئے، لیکن ایک خیال یہ تھا اور ہے اب بھی کہ کچھ لوگ رہ گئے تھے. کتنے رہ گئے تھے یہ تعین کے ساتھ میں، کچھ لوگوں نے کہا 100 کے قریب آدمی رہ گئے تھے ان کے، وہ 500 کی تعداد میں آئے تھے، لیکن یہ کہ صرف 100 کے قریب آدمی، واللہ غالب، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی وہ پیشکمی واپس دے دی. لیکن ایک تو یہ کہ ان کا موقف یہ تھا اور جو صحیح تھا کہ یہاں پر جب تک کہ وہ نظام عدل بالفعل قائم نہیں ہوتا ہم اپنے ہتھیار نہیں رکھیں، اور صوفی محمد مصر تھے کہ اس کی جو عدالتیں ہوں گی اپیل کی اس میں بھی علماء ہوں گے، اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے اسپیشل جج جو ہے بینچ بنا دیے جاتے پشاور کے اندر بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی، لیکن بہرحال اس میں وہ کہتے تھے علماء ہوں گے تو وہ ہمارے جو ہے ان قاضیوں کی فیصلوں کے خلاف اپیل کو سنیں گے. اس پر اچانک آپریشن ہوا، 26/4 کو آپریشن ہو گیا لوور دیر میں، اور بہت سخت آپریشن. اس کے بعد 28/4 کو بنیر میں، اور 5-6 مئی کو سوات میں. یہ جو ہے اب یہ فل فلیج الیکشن ہے، ہماری لانگ رینج آرٹلری استعمال ہو رہی ہے، اوپر سے ہوائی حملے ہو رہے ہیں، جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے حملے ہو رہے ہیں، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ یہ کارروائی چونکہ مسلح تصادم ہے، اب تو بغاوت ہے، تو بہرحال ہمارے فوجی جوان اور افسر بھی اس کے اندر جو ہے وہی اپنی جانیں دے رہے ہیں. اور ادھر سے یہ ہے کہ جو بھی وہ کہلاتے ہیں طالبان وہ بھی جانے دے رہے ہیں، بڑے پیمانے پر دے رہے ہیں. ہمیں تو جو خبریں دی جاتی ہیں وہ تو یہی ہے کہ زیادہ تعداد انہیں کی ہے، واللہ عالم. کچھ ایک صاحب کے جو ہمارے ایک عزیز کے بڑے قریبی رشتہ دار ان کا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے، وہ جو وہاں ہے اس وقت فوج میں، یہ جو خبریں تم سن رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر جو مقامی آبادی ہے وہ اس کی ہلاکتیں بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں، وہ کہ جو غیر مسلح لوگ ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد نتیجے میں تقریباً 15 لاکھ آدمی وہاں سے ڈسپلیس ہوا ہے. انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز کی یہ سب سے بڑی جو ہے یہ ہوا ہے ایکسوڈس تاریخ کے اندر، اپنے ہی ملک کے اندر، اپنے ہی ایک ملک کے حصے سے دوسرے حصے میں آئے ہیں. کچھ لوگ جو ہے اپنے دور دراز کے رشتہ داروں کے یہاں جا کے مقیم ہو گئے، کچھ لوگ جو ہے گئے ہیں کیونکہ پٹھان بڑی تعداد میں کراچی میں ہیں تو کچھ لوگ وہاں چلے گئے ہیں، جس کے اوپر کہ واویلا مچا رہا ہے ایم کیو ایم اور الطاف حسین، یہ طالبانائزیشن ہو جائے گی یہاں پر کراچی میں، طالبان آ گئے ہیں. لیکن یہ کہ سندھ کی حکومت نے یہی کہا ہے یہ طالبان وغیرہ نہیں ہے، یہ لوگ آئے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، حق ہے، کراچی سب کا شہر ہے، صرف جو ہے یہ وہ ایم کیو ایم کا شہر تو نہیں ہے، صرف اردو اسپیکنگ کا شہر تو نہیں ہے، اس میں تو سب لوگ ہیں، سب کا حق ہے، یہ اچھی بات ہے صوبائی حکومت کی. لیکن جو خود جو الطاف حسین نے جو واویلا بچا رکھا وہ تو بہت زبردست ہے. اب اس میں دو باتیں جو ہیں غور طلب ہیں، یہ فیصلہ کون ہے؟ پہلی بات، معاہدہ توڑا کس نے؟ اس کی ذمہ داری صوفی محمد پر نہیں ہے، طالبان پر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے. اس لیے کہ ایک تو 2 مہینے کی تاخیر کی دستخط کرنے میں، اور دوسرے یہ کہ اس کے بعد جو ہے ان عدالتیں جو ہیں وہاں کی شرعی عدالتیں ان کی جو اپیل ہے اس کو اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں انہیں ہائی کورٹس میں اور انہیں سپریم کورٹس میں، تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بات ناقابل قبول ہے. اور صوفی محمد کا موقف 100% درست ہے کہ یہاں پر بھی علماء ہونے چاہیے، علماء کے فیصلوں پر اپیل علماء ہی سن سکتے. تو اس اعتبار سے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، معاہدے کرو تو پورے کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی کہ تم نے عہد کیا، معاہدہ کیا اور اس کی خلاف ورزی کی. اسی طرح جو فرمایا گیا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، تعریف کے انداز میں لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، جو اس قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، حقیقت بر کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، اس میں والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، جب معاہدہ کر لیں تو اس کو پورا کریں. تو معاہدہ توڑا ہے حکومت نے، اس کی ذمہ داری طالبان پر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ملا صوفی محمد پر بالکل نہیں. دوسرا سوال یہ کہ آرمی ایکشن، اس قدر ہیسٹیلی کیوں کیا گیا؟ اتنی تیزی سے بغیر پارلیمنٹ کے ریفر کیے ہوئے؟ کہنے کو تو یہاں جمہوریت ہے اس وقت، اتنا بڑا معاملہ اور پارلیمنٹ سے بات ہی نہیں، گفتگو ہی نہیں. وہاں ان کیمرہ سیشن بھی کیا جا سکتا تھا، کھلا نہ ہوتا، لیکن بہرحال پارلیمنٹ کے سامنے آنا چاہیے تھا. امن معاہدہ پارلیمنٹ سے کروایا، اور جب جنگ کا حملہ کیا زبردست تو پارلیمنٹ سے بات ہی تھی. پھر یہ کوئی وارننگ نہیں وہاں کی لوکل آبادی کو پہلے سے وارن کیا جاتا کہ بھائی تم لوگ وہاں سے نکل آؤ، لیکن نہیں، اچانک ان کے لیے تو. اب ایک شخص نے اپنی بات بتائی، میرا بیٹا جو ہے وہاں پر جاں بحق ہوا، میں تو اسے دفن بھی نہیں کر سکا، اس گھر میں ہی اس کی لاش کے اوپر چادر ڈال کر آ گیا ہوں، اور پیدل چل کر جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچے، بنیر سے، سواد سے، پیدل، عام طور پر پیدل. وہاں پر 12 سواریاں بھی جو ہے ملی ہیں، لیکن یہ کہ اب وہ ان کیمپوں میں رہ رہے ہیں، سہولتیں ہیں ہی نہیں، کوئی لیٹرینس نہیں. اتنی بڑی بندوبست کر رہے ہیں لوگ، کوشش کر رہے ہیں، کم سے کم کچھ خوراک پہنچا رہے ہیں. 15 لاکھ آدمیوں کا بندوبست کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اتنا بڑا تاریخی المیہ، جو عالمی ایجنسیاں وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بہت بڑا تاریخی المیہ ہو جائے گا یہاں پر، عالمی باہر کی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں. تو اس اعتبار سے بغیر وارننگ کے، بغیر ان یہ جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز کے لیے کوئی اہتمام کیے بغیر ایک دم آرمی ایکشن ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ اب اس کے دو واضح اسباب ہیں، یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح. ایک تو جو فرعون وقت اس وقت ہے امریکہ، جس کو کہا تھا علامہ خمینی نے شیطان بزرگ، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہودیوں کا اعلی کار امریکہ سب سے بڑا اس وقت ہے، اور یہودیوں کو جو کردار ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اوباما نے جو تقریر کی اس میں دو باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان کی سیاسی حکومت کمزور ہے، گویا کہ پرووک کیا کہ تم اپنی کوئی طاقت کا مظاہرہ کرو، تم تو کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو، تم نے معاہدہ عمل کر دیا ان لوگوں کے ساتھ، وہ تو اسلام کا نام لے رہے ہیں، انہیں کے خلاف تو ہماری جنگ ہے، اور تم نے جو ہے گھٹنے ٹیک دیے. تو سیاسی حکومت تو کمزور ہے، ہاں فوج نے یہ حقیقت جان لی ہے، یہ بہت بامانی ہے جملہ، کہ ہم 60 سال سے اس آبسیشن میں ہیں، جو وہم ہے، یہ آبسیشن میں استعمال کیا کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ بھارت ہے، وہ غلط نکلا. بھارت دشمن نہیں ہے، دشمن تو اندر ہے، جو فنڈامنٹلزم ہے تمہارے اندر وہ دشمن ہے اصل، بھارت دشمن نہیں ہے. اور فوج کے درمیان اور ہماری جو سیاسی حکومت کے درمیان خلیج پیدا کر دی، سیاسی حکومت کمزور، پرووک کیا کہ کھڑے ہو، کچھ کرو، کر کے دکھاؤ، یہ کیا نامردی کر رکھی ہے تم نے، اور فوج کی جو ہے پیٹھ بھیگی، تھوکی. اور نمبر دو، زرداری صاحب کی امریکہ یاترا ہونی والی تھی، وہاں انہیں بھیک مانگنی تھی، ہر طرح سے بھیک مانگنی تھی، تو کیا منہ لے کر جاتے؟ سیاسی حکومت کو تو کمزوری کا فتویٰ دے چکا ہے امریکہ، لہذا یہ میرے نزدیک وہاں سے تار ہلی ہے، اور یہ امریکہ کے ایما پر اور زرداری کے حکم پر دفعتن جو حملہ کیا گیا ہے، یہ اس بنیاد پر ہوا ہے. اب اس کے امکانات کیا ہیں؟ اگر یہ حملہ اب بھی ناکام ہو گیا، پاکستان کی فوج بھی اگر بالفرض اگر کہ مجھے اس کے کچھ زیادہ امکانات نظر نہیں آتے، ظاہر بات ہے فوج ہے، اور وہ لوگ خواہ کتنے بھی ان کے پاس ہتھیار ہوں، ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ کوئی باقاعدہ ٹرین آرمی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ناکام ہو گیا تو گویا کہ پھر پورا حق حاصل ہو جائے گا امریکہ کو کہ تم تو نہیں کچھ کر سکے، اب ہمیں کرنا ہوگا، اور وہ داخل ہو جائیں گے. مشرق سے بھارت، مغرب سے نیٹو، یہ جو میں بار بار آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں، تو گویا کہ اس کے لیے پورا جواز ہو جائے گا، یہاں آ کر ایٹمی اثاثوں پر قبضہ کریں یا کم سے کم انہیں برباد کر دیں، اور پھر پاکستان کو بھارت کے نام کرم پر ڈال دیں. نمبر یہ کہ اگر کامیابی ہو جاتی ہے، اگر فوج کامیاب ہو گئی اور ایک مرتبہ سپریس کر دیا، تو بالکل جس طرح افغانستان میں طالبان کی حکومت تو برباد ہو گئی تھی، لیکن کیا طالبان کی طرف سے ریزسٹنس موومنٹ شروع نہیں ہو گئی، جس نے کہ پریشان کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے دلدل میں پھنسا ہوا ہے امریکہ اور نیٹو کی افواج؟ یہ دو دلدلیں اس کے لیے بن گئی تھی، جو ایک تو عراق، وہاں سے تو نکلنے کی شکل کچھ بنا لی ہے انہوں نے، لیکن یہاں سے تو نکلنا مشکل ہو گیا، اور یہاں سے وہ کہتے ہیں اب افغانستان کی جو ہماری جنگ ہے وہ پاکستان میں جیتی جائے گی، اصل فیصلہ وہاں ہوگا، تاکہ یہاں پر افغان طالبان کے لیے اگر کوئی مدد کسی ذریعے سے پاکستان کی طرف سے آ جاتی ہے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا. تو ظاہر بات یہ کہ اگر کامیابی ہو بھی گئی اس آرمی ایکشن کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ریزسٹنس وہاں پر ختم ہو جائے گی، یہ چلے گی، جاری رہے گی، بالکل وہی حاصل ہو جائے گا. وہ ایک بڑا افغانستان ہے، یہ چھوٹا افغانستان وجود میں آ جائے گا، مالاکنڈ. اور یہ مالاکنڈ جو ہے اصل میں خراسان کا حصہ ہے. نمبر دو یہ کہ آپ کو ظاہر بات ہے مسلسل پیسہ مانگنا ہوگا، مسلسل فوج رکھنی ہوگی وہاں، جیسے کشمیر جو ہے 5,00,000-7,00,000 فوج رکھی ہے بھارت نے، تو بھارت تو اس کا خرچہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہے، بڑا ملک ہے. اگرچہ کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر کسی جگہ پر 5,00,000 فوج مسلسل ڈپلائی کی جائے تو وہ ملک ختم ہو جاتا ہے. یہ اسلم بیگ صاحب نے یہاں پر تقریر کی تھی ایک ہوٹل کے اندر، میں نے خود سنی تھی، اور یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے. لیکن بھارت تو ناکام نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا. اس وقت اس کی فوجیں 5,00,000 تھی، اب 7,00,000 ہو گئی. وہاں یہ پاکستان تو اس قدر خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، ہماری معاشی حیثیت تو وہ نہیں ہے. لہذا فوج رکھنے کے لیے ہمیں باہر بات ہے کہ ان سے بھیک مانگتے رہنے پڑے گی، اور بھیک مانگیں گے تو ان کا پھر حکم ماننا پڑے گا. آئی ایم ایف کی غلامی اور اس کے ذریعے سے امریکہ کی غلامی جو ہے آپ کو اختیار کرنی پڑے گی. اور تیسرے یہ کہ اب بھارت جو امریکہ کی پالیسی میں بھارت کا مقام ہے وہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اسے مانو کہ وہ منی سپر پاور ہے، اسے دشمن مت سمجھو. اور اس کے لیے عملاً دو مطالبے جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہماری فوج اڑی رہی، بار بار امریکنوں نے یہ کہا کہ آپ مشرقی سرحد سے فوج ہٹا کر یہاں مزید فوج لائیں، اور پاکستان کی آرمی ڈٹ ڈٹی رہی کہ نہیں ہم نہیں نکال سکتے، وہ ہمارا سینسیٹیو جو ہے سرحد ہے. اب طے ہو گیا ہے کہ وہاں سے فوج کے کچھ حصہ نکال کر اور یہیں پر مغربی محاذ پر جھونک دیا جائے گا. گویا کہ پرو بھارت جو سٹانس ہے امریکہ کا اس کو بھی ماننا پڑے گا. گویا کہ ایک طرح سے ہمیں رکو تو کرنا پڑ گیا ہے بھارت کے سامنے، اور یہ طے ہو گیا ہے. آج ہی کے کالم میں جنگ کے اندر تفصیل ہے، پڑھ لیجئے گا ایک صاحب کی، یہ بھٹو سے یہ کہا تھا سورن سنگھ نے کہ اگر تم یہ جو واگے کا بارڈر کھول دو اور جو بھارت پاک ٹریڈ شروع ہو جائے اور افغانستان تک بھی یہ راستہ کھل جائے، تو بھٹو نے مسکرا کر کہا تھا کہ مشرق کشمیر کا مسئلہ حل کر دو، ہم بارڈر کھول دیں گے. اب وہ بارڈر کھولنے کا یادداشت پر طے ہو چکا ہے، ہمارا وزیر خارجہ جو ہے دستخط کر چکا ہے، اس میں جو ہے نام بھارت کا نہیں لیا گیا لیکن واگا بارڈر کا نام ہے، واگا بارڈر کھول دیا جائے گا. تو واگا بارڈر کس کے ساتھ ہے؟ یہ کوئی چین کے ساتھ تو نہیں ہے، کوئی ملیشیا یا انڈونیشیا کے ساتھ تو نہیں ہے، یہ کوئی مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کے ساتھ تو نہیں ہے، بھارت کے ساتھ. ان دونوں اعتبارات سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے بھارت کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیک دیے. لیکن یہ کہ اب دیکھیے دوسرا راستہ ہمارے لیے کیا ہے. اگر اب بھی کوئی عقل آ جائے، کوئی سمجھ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر جو ان کے دلوں کو پھیر دے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ کر سکتا ہے. ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے کہ مالاکنڈ میں صحیح روح کے مطابق پورا بھرپور، اس کی بھرپور روح کے پورا کرتے ہوئے نظام عدل قائم کر دیا جائے، وہاں امن ہو جائے گا. اس کا تجربہ ہو چکا ہے، معاہدہ ہوا تھا صوبائی حکومت سے اور امن ہو گیا تھا. تو اب بھی ظاہر بات ہے کہ اگر معاہدہ کر دیا جائے، اس کی پوری جو ہے اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، اگر یہ کیا جائے تو آپ سوچئے کہ امن قائم ہو جائے گا. اور یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، علامہ شکیب ارسلاں ایک بہت بڑے مورخ اور ادیب مصر کے گزرے ہیں، اور یہ پچھلی صدی کے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو کوہ ہندو کش اور کوہ ہمالیہ کے درمیان جو قوم آباد ہے، وہ اس کو یوں سمجھیے جغرافیائی اعتبار سے، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا پامیر کی سطح مرتفع کہا جاتا ہے، روف آف دی ورلڈ، دنیا کی چھت، جیسے کہ ایک پہیے کے ہوتے ہیں نا اسپوکس، جو اس کی لے کر درمیان سے جاتے ہیں اور پہیے کے رم کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کو، اسی طرح وہاں سے پہاڑی سلسلہ جاری ہوئے. ایک کوہ ہندو کش ہے جو جنوب مغرب میں جا رہا ہے پامیر سے، اور ایک کوہ ہمالیہ ہے جو جنوب مشرق میں جا رہا ہے، پھر ایک کوہ کراکرم ہے جو خالص مشرق میں جا رہا ہے، ایک اور سلسلہ ہے کہ جو روس کے اندر جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو دو سلسلے ہیں، اب اس سے ایک ٹرائنگل بنتی ہے، اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ. اس ٹرائنگل کے اندر جو لوگ آباد ہیں, شکیب ارسلان کے الفاظ یہ ہیں, یہی مالاکنڈ ہے, یہی در حقیقت مالاکنڈ ہے ڈویژن, کہ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئیں تب بھی اس علاقے کے اندر نبض جاری رہے گی. ان لوگوں کے اندر وہ اسلامی جذبہ مذہبی, اگرچہ وہ کوئی بہت زیادہ شعوری نہیں ہے, اعلیٰ سطح پر جو نظام کا معاملہ ہے اس کا خاص تصور ان کے سامنے موجود نہیں ہے. شریعت کو جانتے ہیں, احکام ہے, اللہ کے احکام ہے, جیسے نماز روزہ حکم ہے ایسے ہی چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے, ایسے ہی زانی کو سزا دینے کا حکم ہے, وہی تو قرآن کا حکم ہے. وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, ان کو عمل کر ملانے والے ہیں. یہ وہ قوم ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ اس کو جو ہے یہاں سے اسلام کا وہ جذبہ ختم نہیں کیا جا سکتا, شکست دی جا سکتی ہے. ایک وقت میں ہو سکتا ہے بالکل جو ہے تہوبانہ کر کے رکھ دیا جائے, لیکن بہرحال وہاں پر جو ہے ایک گوریلا موومنٹ چلے گی, جاری رہے گی. لیکن اگر ہم یہ کام کر دیں تو امن ہوگا, اور اس صورت میں کیا ہوگا اگر وہاں اس مالاکنڈ ڈویژن کے اندر یہ جو شریعت کے نفاذ سے امن قائم ہو جائے اور وہاں برکات ظاہر ہوں اسلام کی, تو ہو سکتا ہے پھر صوبہ سرحد والے کہیں گے کہ بھائی پورا ہمیں بھی دے دو. آخر یہ کیا ہے, پاکستان سے تو نہیں علیحدہ ہو گئے نا, لیکن یہ نظام عدل جو ہے وہ ہمارے لیے, ہمیں بھی دو. پورا پاکستان بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی لائیے وہ عدل کا نظام ہمیں بھی دیجیے, اور اس طریقے سے وہ خواب پورا ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں کے جو سیکولر دانشور ہیں ان میں سے ٹاپ کی شخصیت ہے علامہ اقبال کا بیٹا ڈاکٹر جاوید اقبال, اور وہ اس طالبان کی حکومت کے زمانے میں گئے تھے افغانستان, کچھ دن گزار کر وہاں آئے, اور آ کر انہوں نے واپسی پر, ابھی لاہور نہیں آئے, درمیان میں اکوڑا خٹک آتا ہے جہاں پہ مدرسہ ہے بہت بڑا مولانا سمیع الحق صاحب کا, اصل میں تو مولانا عبدالحق صاحب کا ہے ان کے والد صاحب کا, اور ان کے نام پر عبدالحق کے نام پر حقانیہ کہلاتا ہے. وہاں تقریر کی کہ جو حالات میں اس وقت کابل میں دیکھ کر آ رہا ہوں اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائیں تو ساری دنیا جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گی. یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے الفاظ. تو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے, اگر اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو ہماری فوج کو صحیح رہنمائی دے دے, اور یہ کہ ہماری حکومت تیار ہو جائے, نظام عدل انہیں دے دے, امن وہاں قائم ہو جائے, اس کے ظہور برکات کا ظہور ہو, تو ہو سکتا ہے کہ ایک عالمی اسلامی انقلاب کا جو ہے وہ نقطۂ آغاز بن جائے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تحریک پاکستان کا جذبہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا. وہ سن 45, 46, 47 کے جو جذبات تھے مسلمانان ہند کے, وہ جذبہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا کہ اسلام کے لیے ہم نے ملک بنایا تھا نا. یہ جو اپنے نظریے کو کھو کر جو ہے یہ پریشان حال ہے اس وقت ہمارے ہاں, جو نفاق منافقت ہے, نفاق باہمی ہے, اب ایک قوم نہیں رہے, قومیتوں میں تحریل ہو چکی, یہ سارا معاملہ درست ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ذمہ دار لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے اس بات کی طرف کہ وہ مالاکنڈ کے اندر اپنے اس معاہدے کے مطابق جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے یونانیمسلی, اس کے مطابق, لیکن اس کے لاجیکل اور اس کا جو اس کی جو اصل روح ہے اس کو پورا کرتے ہوئے وہ نظام عدل اگر قائم کر دے تو یہ کہ اس کے نتیجے میں جو ہے یہ خیر اور برکات کا ظہور انشاءاللہ ہوگا. ورنہ یہ کہ دونوں صورتوں میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے, اگر یہ آرمی ایکشن ناکام ہو جاتا ہے تو آپ ظاہر بات ہے کہ پھر اب نیٹو اور بھارت کے داخل ہونے کا جواز پورا کا پورا ہو جائے گا. یہ پاکستان کی فوج نے تو پورا کچھ کر کے دیکھ لیا, نہیں ہو سکا تو اب ہم آئیں گے, ہم کریں گے. اور جو انہوں نے فضا پیدا کر دی ہے پوری دنیا کے اندر, پاکستان کے اندر بھی اس وقت جو فضا ہے, اس وقت کوئی کلمہ خیر صوفی محمد کے لیے کہنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ کہ بہرحال میری جو بھی میں دیکھتا ہوں, ان اریکم اللہ ما ارا, میں تو آپ کو وہی کچھ دکھاؤں گا جو میں خود دیکھتا ہوں. تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں حالات کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, لیکن آخری چارہ کار تو کیا ہے, اللہ کا در, اللہ کا کنڈا کھٹکھٹاؤ, دعا کرو, توبہ کرو, اللہ سے دعا کرو کہ اس معاملے میں صحیح رخ پر ہماری جو بھی جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت ملک کی تقدیر آ گئی ہے, چاہے وہ فوج ہو اور چاہے وہ سیاسی حکومت ہو, ان کو صحیح رخ پر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.